بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا درجہ ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو پہچاننا کوئی چاہتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگا رکھا ہے. یہ بات شروع میں بھی آئی تھی، پہلے بھی آئی ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے، کیا حیثیت ہے، وہ معلوم کرنا چاہے. انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں صحیح بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا نزول تھا، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ کو بتا دیا جاتا، بہت بڑی تسلی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں نہیں صحیح کر رہے ہو، لوگ جتنا بھی مخالفت کریں جو بھی کریں صحیح کر رہے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم. ہم لوگوں کا، انسان کو پتہ نہیں ہوتا صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہیں نہیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر معلوم کرنا ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں لگا رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے شریعت پر دین کے اچھے کاموں میں لگا رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامت ہے اس بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود کیے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کسی کی اگر یہ حالت ہے، اچھی حالت ہے، تو شکر ادا کرے، اور اگر وہ حالت نہیں ہے، کسی گناہ میں، کسی برائی میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر سک رہا ہوں، لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے مانگے، استغفار کرے. اور یہ حالتیں تو ہوتی ہیں کبھی، اور خاص طور پر رمضان کے شروع کے ایام میں بہت سی مرتبہ لوگوں کو یہ چیزیں حالتیں پیش آتی ہیں کہ شروع میں جوش زیادہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. خاص طور پر طلباء کے لحاظ سے جو چلے گئے، تو باقی سب چلے گئے، ہم یہاں رہ گئے. یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ اس کے لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور گھروں میں آرام بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہاں بھی الحمدللہ ہر طرح کا آرام ہی ہے، لیکن گھر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی احساس ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جس کو کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں تھا، تو پہلا رمضان تھا میرا اور طالب علمی ہی کا دور تھا، تو کسی نے ویسے ہی بات چیت میں جیسے ہوتا ہے، بعض بڑے ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، میں کہ مجھے تو پتہ بس یعنی ٹھیک ہے وقت گزار رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بیج ہے، جب زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، فائدہ کچھ نظر نہیں آتا، فائدہ تو بعد میں نظر آئے گا، اس کی فکر نہ کرو. یعنی یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو محنتیں انسان کرتا ہے کہ اچھا یہ چیز چھوڑ دی، اچھا یہ راحت کی چیز چھوڑ دی، اور اچھا ٹھیک ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ماحول میں بیٹھ گئے، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ابھی چاہے اس کا فائدہ محسوس ہو نہ ہو، نظر آئے نہ آئے، لیکن بہرحال یہ آگے جا کر جب وہ درخت بنتا ہے تو اس وقت اس کے فائدے لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اور اگر اچھی توفیق ہے اچھے اعمال کی تو شکر ادا کرنے کا موقع ہے، نہیں ہے تو انسان استغفار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بس اتنا ہی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حالت بدل سکتی ہے، کبھی کبھی یہی چیز انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتی ہے، دیکھو میں یہ کر رہا ہوں لیکن حالت بدل سکتی ہے. تو اس لیے یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بہت ضروری ہے کہ اچھی حالت ہے تو اللہ کا انعام ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ وہ انعام سلب فرما سکتے ہیں، تو اس لیے اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. اچھی حالت نہیں ہے تو استغفار کر کے اچھے کاموں میں انسان لگے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی بدل سکتے ہیں اور اچھی حالت لا سکتے ہیں. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم انه قد اسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. جب اللہ تعالیٰ نے بندگی اور اطاعت کی عبادتوں کی توفیق دی، اور صرف فرائض اور واجبات نہیں، نوافل اور زائد اعمال کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی تمام انعامات مکمل کر دیے. سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے، ظاہری دنیاوی فتوحات نہیں، بلکہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا، نیک اعمال میں جڑنے کا، ان چیزوں کا موقع دیا ہے. یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ دیں، کہ اس لیے کہ اس کے فوائد وہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور ظاہری دنیاوی تکالیف اگر آ بھی گئیں تو وہ کوئی بڑی چیز نہیں، اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دیں گے وہ بڑی چیز ہے. تو عبادتوں کی توفیق اور اس پر استقامت یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آگے فرماتے ہیں خیر ما تطلبہ منہ ما ہو طالبہ منک. انسان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے، دعا کا وقت ہے، کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز، بہترین چیز، بہت سی چیزیں انسان مانگ سکتا ہے، بہترین چیز جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ یہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے. یا اللہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جو اعمال تو ہم سے چاہتا ہے اسی کی میں توفیق مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے تلاوت کی توفیق دے دے، نوافل کی توفیق دے دے، سجدوں کی توفیق دے دے، تیرے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دے دے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما دے جس سے آنسو نکلتے رہیں، جس سے آنسو نکلتے ہوں. آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ جو چیز بہترین مانگنے کی چیز کیا ہے، وہ چیز ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے کہ یہ کرو. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی توفیق عطا فرما دے، جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کی توفیق دے دے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنے کی ہمیں بچنے میں آسانی فرما دے، جو چیزیں تجھے پسند ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. تو یہی مانگنا بہترین مانگنے کی چیز ہے. الحزن علی فقدان الطاعہ مع عدم النهوض الیہا من علامات الاغترار. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اگر انسان سے نہیں ہو سکی، موقع ضائع کر دیا. پہلے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیے، کوئی نیکی کا موقع آیا اور انسان نے اس کو ضائع کر دیا، تو نیکی کے موقع کو انسان ضائع کر دے اس پر غم، اور پھر عدم النہود الیہا، غم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان پھر آگے بڑھ کر کام کرتا بھی نہیں. او فلانا موقع تھا میں کر لیتا، اتنا وقت گزر گیا، اچھا میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے، دل میں بھی شاید ندامت ہو اور زبان سے بھی اظہار کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کر نہیں رہا، ابھی بھی کچھ کر نہیں رہا. تو فرماتے ہیں کہ گزشتہ نیکیوں کے موقع ملے، اس میں نیکی نہیں کی، اور اب بھی انسان آگے بڑھ کے نیکیاں نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں یہ صرف دھوکہ ہے. شیطان انسان کو نیکیوں سے روکنا چاہتا ہے، اور یہ انسان کو خیال دلاتا ہے کہ اچھا دیکھو تمہیں افسوس تو ہے نا کہ کم از کم جو تم نے اچھے موقع تھے وہ ضائع کر دیے، یہ بھی تمہارے اندر نیکی کی علامت ہے. انسان کو یہ ہوتا ہے، یہ نیکی کی علامت ہے کہ اچھا دیکھو میں نے گزشتہ ایام جو ضائع کیے تھے اس پر مجھے افسوس ہے. تو صرف افسوس سے کیا ہوگا، افسوس کا فائدہ اس وقت ہے جب کہ اب اس افسوس کی تلافی انسان کرے اور آگے بڑھے اور نیک اعمال کرے. لیکن اگر وہ بھی موقع ضائع کیا، اس پر غم ہے، افسوس ہے، غم ہے، افسوس ہے، وہ تو ماضی پر اب گزر گیا، اصل یہ کہ اب کیا کر رہا ہے وہ دیکھنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ گزشتہ طاعت اور بندگی کے جو موقع ملے اس کو انسان اس پر غم کرے، اور اب آگے بڑھ کر اعمال صالحہ کرنے کا اہتمام نہ کرے اور آگے نہیں بڑھتا، تو یہ دھوکے کی علامات میں سے ہے. الرجاء ما قارنہ عمل والا فہو امنیہ. یہ ہم نے پڑھا ہے اور بات بالکل واضح ہے، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے رجا، اور رجا کے معنی ہے اللہ کی رحمت میں اللہ سے اچھی امید رکھنا. اور یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ خوف اور رجا دونوں چیزیں ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے. یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف اور رجا دونوں چیزیں ضروری ہیں عبادتوں میں، دعاؤں میں. اب اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کی تعریف کی ہے، اپنے نیک بندوں کی، اولیاء کی، اس میں یہی ذکر کیا، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف اور امید، خوف اور امید. تو امید کیا ہے؟ خوف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو خوف، خشیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو جس سے خوف ہوتا ہے. اور امید یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ فرمائیں گے. لیکن امید ایک ہوتا ہے امید جس کو رجا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے تمنا کرنا. امید نہیں، اردو میں بھی اس کو کہتے ہیں تمنا کرنا، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے امنیہ. تمنا کرنا, کاش ایسا ہو جاتا, کاش ایسا ہو جاتا, یہ تمنا, یہ وہ امید نہیں ہے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے. امنیہ الگ چیز ہے, رجا الگ چیز ہے. اس کی مثال دنیاوی مثالوں میں اس طرح ہوگی کہ ایک شخص ہے جو, کسی بھی اعتبار سے ہم مثال لے سکتے ہیں, ایک شخص ہے جس کی مثال عام طور پہ دی جاتی ہے باغات سے یا کھیت سے, اس طرح کی چیزوں سے ہم کسی بھی چیز کی مثال لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ اچھا وہ موسم گزر گیا, گرمیوں کا موسم تھا جس میں انسان وہ کھیت وغیرہ لگاتا ہے, بیج لگاتا ہے, زمین نرم کرتا ہے, یہ تمام حالات. اب انسان جب وقت چلے گیا, اب افسوس کرتا ہے کہ وہ میں کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو وہ پیچھے آیا تھا کہ اچھا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, آئندہ اب کیا کرنے والے ہو اس کے لیے زمین کو تیار کر لو. آئندہ بھی انسان نہیں کرتا اور امید یہ رکھتا ہے کہ نہیں اب مجھے افسوس تو ہو گیا, اس پر غم ہو گیا, میں نے گزشتہ جو نہیں کیا تھا غم ہو گیا, اب آئندہ جب کھیت لوگ کاٹیں گے تو میری بھی کھیت اگ جائے گی. کچھ کیا نہیں, نہ بیج ڈالا, نہ زمین کو نرم کیا, نہ کچھ کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور جب لوگ باغات میں پھل توڑ رہے ہیں اور جب کھیتی والے کھیت اپنے نکال رہے ہیں تو یہ سوچے کہ ہاں مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری کھیت میں بھی اگ جائے گا, ضرور اگ جائے گا, اس لیے کہ میں نے تو گزشتہ مرتبہ غم کا اظہار کر لیا تھا. تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا, اس لیے کہ یہ رجا نہیں ہے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے, بلکہ یہ تو صرف تمنا ہے, کاش ایسا ہو جاتا, کاش سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں رجا وہ ہوتا ہے, رجا اس کو کہتے ہیں جس کو کہا گیا کہ مطلوب ہے, جو پسندیدہ ہے, جو امید جس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت میں امید, وہ ہے کہ انسان اسباب اپنی حد تک اختیار کر لے, کوشش کر لے جو کر سکتا ہے, اور کوشش کے بعد پھر امید رکھے کہ ہاں اب ٹھیک ہے, اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں گے. عبادت کی دعا مانگی, اب امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لیں گے. اور نماز میں خشوع کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کر لیے, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اب مجھے خاشعین میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دیں گے. تو کوشش انسان کرے پھر امید رکھے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ رجا ہے جو شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے. تو رجا وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو, اگر رجا کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ صرف تمنا ہے. العارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا ولا يقف على حدود الادب في البسط الا قليل. اللہ تعالیٰ کی معرفت جن کو حاصل ہے, جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ کے بندے جب نیک اعمال میں رکھتے ہیں تو یہ حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس کو قبض اور بسط کہا جاتا ہے, قبض اور بسط کہا جاتا ہے. کبھی انسان کو اعمال میں ایسا نشاط پیدا ہوتا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور اچھا لگ رہا ہے, اب کسی کے بس کم ہوگا, کسی کا زیادہ ہوگا, حالات بدلتے ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں, تو کسی کو ذوق و شوق اور اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے اور زیادہ کر رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اسی کا حال یہ کہ نہیں بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے, بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے, بہت زبردستی اپنے آپ پر دباؤ ڈال کے یہ کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, مشکل سے پڑھ رہا ہے, بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے. یہ قبض کی حالت ہوتی ہے اور یہ عام طور سے انسان کو پیش آتی ہے, انسان کو پیش آتی ہے. تو اور بلکہ صرف عام انسانوں کو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا. اور جیسی شخصیت ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال صحیح روایتوں میں جو ملتا ہے کہ ایسی قبض کی حالت ہوتی تھی, ایسی عجیب بے چینی کی کیفیت ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر جاتے تھے کہ بس اپنے آپ کو گرا دوں, یعنی عجیب بے چینی کی حالت ہوتی تھی. تو اس طرح کے کبھی کبھی حالات آتے ہیں اور یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم لوگ عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھا کم درجے کی بے چینی ہوتی ہے اور انسان اس سے یعنی بس دل نہیں چاہ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آزمائش ہے کہ جب دل چاہ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا تب تو کر رہے تھے, جب مزہ نہیں آ رہا تب بھی مجھے راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو جب اپنے شوق تھا, مزہ تھا تب تو کر رہے تھے, ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اس وقت تو کر رہے تھے, اب مزہ نہیں آ رہا تو اب کیا بات ہے, اب تعداد کیوں کم ہو گئی, اب تلاوت کے پہلے اب زیادہ پارے ہو رہے تھے اب کیوں کم ہو رہے ہیں, اس کا مطلب مزے کے لیے کر رہے تھے یا اللہ کے لیے کر رہے تھے. پہلے ذکر کی تعداد زیادہ تھی اب کم کیوں ہو گئی, نوافل پہلے زیادہ تھے اب کم کیوں ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ یہ حالتیں تو پیش آتی رہتی ہیں, انسان یہ دیکھے مجھے کرنا کیا ہے, مزہ ہو یا نہ ہو, دل چاہے یا نہ چاہے, کرنا کیا ہے. یہ تو خیر بسط اور قبض کی حالتیں انسان پر آتی ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, العارفون جو عارف ہیں, ان کے لیے جب بسط کی حالت ہوتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس میں کوئی آزمائش نہ ہو, کہیں ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں, پاس ہوتے ہیں, فیل ہوتے ہیں, اس لیے کہ بسط کی حالت ہے نا, اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. جب اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے, انعام والا امتحان سخت ہوتا ہے, مشکل والا امتحان انسان کو مشکل تو لگتا ہے لیکن صبر صبر ہی کرنا ہے. تو عام لوگوں کا ہم لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں نعمتیں زیادہ ہوں, ہم راحتوں میں نعمتوں میں ہی جینا چاہتے ہیں. جیسے صحابہ کا حال پہلے آ چکا, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روزہ ہے, افطار کا وقت ہوا, کھانا پیش کیا گیا, کھانا دیکھ کر تھوڑا سا عام کھانے سے بہتر کھانا اس زمانے کے لحاظ سے, تھوڑا سا کھانے سے تھوڑا سا جو عام بہتر کھانا کچھ تھا, تو اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, ان کو تو پیٹ بھر کے دو وقت کھانا نہیں ملتا تھا اور ہم اتنے اچھے اچھے کھانے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں, اور فلانے چلے گئے, حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اتنے اچھے حال میں گئے, ان کے پاس تو کفن کی چادر نہیں تھی, مصعب رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس کپڑا نہیں تھا کفن کا, وہ اس حال میں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا دے دی, کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں نعمتیں دے رہے ہیں آخرت کے لیے کچھ باقی نہ رہے. تو یہ حضرات تو ڈرا کرتے تھے نعمتوں سے, چاہے ظاہری نعمتیں ہوں چاہے یہ دوسری نعمتیں ہوں, جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے آئیں تو وہ ڈرا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اہل معرفت جو ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے, جب اللہ کی طرف سے عطائیں بڑھتی ہیں تو وہ زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, جب ان کو بست کی حالت ہوتی ہے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, اور جب قبض میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو اتنا خوف نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ صبر ہی کرنا ہے. تو وہاں پر تو انسان کا یعنی پاس ہونا پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن نعمتوں میں شکر ادا کرنا, اس کے حقوق ادا کرنا, جو اہل معرفت ہیں ان کی بات ہے. فرماتے ہیں ان لوگوں کو جب جو لوگ اہل معرفت ہیں جب ان کو بست کی حالت پیش آتی ہے تو وہ زیادہ ڈرتے ہیں, اور جب قبض ہوتا ہے تو اتنا خوف ان کو نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ولا یقف علی حدود الادب فی البسط الا قلیل. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بست جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے آداب کی رعایت کرنا اور حقوق کی رعایت کرنے میں لوگ عام طور سے اس میں کوتاہی کر لیتے ہیں, اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کی رعایت کر سکتے ہیں. بزرگوں کے واقعات جب لوگ پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں, بعض ایسے گزرے ہیں کہ ایسی ان کی حالت ہو گئی کہ انہوں نے اعلان کر دیا ان الحق, اور ان الحق کا اعلان کیا اور طرح طرح کی باتیں اس طرح کی. تو بس جب زیادہ پڑ جاتا ہے تو انسان عجیب عجیب باتیں اس کی زبان سے نکلنے لگ جاتی ہیں. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب زیادہ بست ہو گیا تو پھر حقوق جو آداب ہیں اس وقت کے وہ انسان اس کی رعایت کبھی کبھی نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ جیسے حضرات ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملات, ہمارا تو بس تو قبض اتنا ہی ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے عبادت میں تھوڑا دل لگ رہا ہے یا دل نہیں لگ رہا ہے, بہرحال انسان کرتا رہے جو اس پر ذمہ داری ہے اور جو اچھی چیزیں ہیں. البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه. اسی کی بات فرما رہے ہیں کہ جب انسان پر بست کی حالت ہوتی ہے تو عبادت تو کر رہا ہے لیکن عبادت کے ساتھ مزہ بھی لے رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بست کی حالت ایسی ہے کہ جس میں انسان کا حظ نفس بھی ہوتا ہے, انسان کو مزہ بھی آ رہا ہے, تو نفس کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں لگ رہا ہے کہ مزہ بھی آ رہا ہے, چاہے انسان ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہی کے لیے کر رہا ہے اور اچھی چیز ہے لیکن تھوڑا بہت تو اس میں مزہ بھی شامل ہے. فرماتے ہیں کہ جب قبض ہے اور اس وقت انسان عبادت کر رہا ہے تو اجر بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ حظ نفس وہاں نہیں پایا گیا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی زبردستی بوجھ ڈال کے کر رہے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پر شیطان ہمیں کیا کہتا ہے کہ جب مزہ نہیں آ رہا چھوڑو بس, کیوں زیادہ عبادت کرنی ہے, اور جن کو مزہ آ رہا ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں, کرنا اتنا ہی ہے جتنا کرنا ہے, مزہ ہو یا نہ ہو اپنے کام میں لگے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگے رہو. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ عبادت میں مجھے جو وہ کیفیت ہے وہ حاصل ہو جائے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے لیکن نہیں مل رہی, اور اس نہ ملنے کو انسان سمجھتا ہے محرومی ہے, عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس نہ ملنے کو بھی انسان یہ سمجھے کہ نہیں اس میں اللہ کی ضرور حکمت ہوگی, بس اتنی سی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز نہیں دی, کوئی بھی چیز انسان نے مانگی اور نہیں ملی اور انسان یہ کہے نہیں اس کے اللہ تعالیٰ کی ضرور اس میں حکمت ہوگی, تو یہ ذہن کا اس میں اس بات کو بٹھا لینا کہ اللہ نہ دے تب بھی میں اس پر راضی ہوں اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام ہے. نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے معرفت کا ایک راستہ کھول دیا ہمارے لیے, اللہ سے تعلق کا اور سلسلہ بڑھ گیا کہ اللہ تیری اس میں حکمت ہے, تیری قدرت ہے کہ تو نے نہیں دیا, تو اس سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور انسان کا اضافہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہ دے کر کچھ بھی انسان نے مانگا اور نہیں دیا, تو نہ دے کر جب تمہاری جب انسان کی سمجھ اور عقل درست فرمائی ہے کہ اور یہ سوچ درست فرمائی ہے کہ نہیں اللہ کی اس میں حکمت ہوگی اور تعلق مع اللہ میں اس میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے, کوئی مصلحت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ چیزیں اگر ہیں تو سمجھ لو کہ یہ نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے اور انعام ہے. ان اردت ان یکون لک عز لا یفنا فلا تستعزن بعز یفنا. انسان عزت تو چاہتا ہے, انسان کی طبیعت ہے, اور من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. آخرت والی عزت تو انسان کے لیے چاہنا وہ تو ایک فرض کے درجے میں, یعنی آخرت میں عذاب سے اپنے آپ کو بچانا وہ تو فرض کے درجے میں ہے. تو عزت تو بہرحال انسان چاہتا ہے, دنیا کی ہو آخرت کی ہو, اصل تو آخرت کی عزت ہے, دنیا کی ہے کیا. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایسی عزت ملے جو کبھی ختم نہ ہو, عز لا یفنا, ایک تو ہوتا ہے عارضی تھوڑی دیر کے لیے, اچھا بس یہ ہو گیا اور ختم. اگر یہ چاہتے ہو کہ ایسی عزت ملے جو کبھی ختم نہ ہو, تو پھر ایسی چیزوں کے ذریعے سے عزت حاصل نہ کرو جو ختم ہونے والی ہیں. مال, مال تو ختم ہونے والا ہے, اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. شہرت, اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے, اس لیے کہ وہ تو شہرت تو ختم ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے عزت حاصل نہ کرو جو ختم ہونے والی ہیں. ہاں, عارضی عزت تھوڑی دیر کے لیے چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کی ہوگی وہ, عزت ہمیشہ کی چاہتے ہو تو اس سے حاصل کرو ان چیزوں کے ذریعے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اور وہ کیا؟ اللہ کی رضا, رضا والے اعمال, ان چیزوں میں لگ جاؤ تو ایک دائمی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عزت چاہتے ہو جو کبھی ختم نہ ہو, تو ایسی چیزوں سے عزت حاصل نہ کرو جو ختم ہونے والی ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد, نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام, اللہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی. اچھے لباس, اسی سواری بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں, غلام سوار ہے اور وہ نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں, اونٹ کو کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں, 17 پیون لگے ہوئے ہیں اور فتح کرنے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ کم از کم لباس بدل لیں, سواری اچھی کر لیں. لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کا اتنا بھی خیال نہیں رکھتے, ہمارے بارے میں بھی لوگ الزام دیں گے, اور آپ کی بھی کوئی کم از کم کچھ اچھی شان نظر تو آئے, کچھ تو نظر آئے کہ اچھے حالت میں ہیں. فرمایا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے عزت ہمیں دی, اسلام کے ذریعے سے دی. اب ہم لباس میں, اچھی سواری میں عزت تلاش کریں گے تو پھر ذلت میں چلے جائیں گے. یہی بات, کیا عزت چاہتے ہو تو ان چیزوں سے عزت حاصل نہ کرو جو ختم ہونے والی ہیں. عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. الطی الحقیقی ان تطوی مسافۃ الدنیا عنک حتی تر الآخرۃ اقرب الیک منک. یہ اصطلاحات ہیں, بہت سی باتیں, لیکن بہرحال آسان لفظوں میں اس کو ہم کر لیتے ہیں. کہ ایک ہوتا ہے طی الارض, جنہوں نے واقعات پڑھے ہیں بزرگوں کے, اس میں آتا ہے طی الارض. طی الارض کے معنی ہے زمین لپٹ جاتی. کہیں جا رہے ہیں تو طویل مسافت تھوڑی دیر میں طے کر لی. ہمارے قریب کے اکابر کے واقعات میں بھی ملتا ہے, حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ اچھا مثلا وہ ایسی باتیں, ہمارے عام طور سے حضرات اس کو زیادہ پھیلاتے بھی نہیں, کہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور ارادہ ہوا مدینہ منورہ جانا ہے, تو گئے پیدل چلے, ساتھی ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا دل چاہ رہا ہے مدینہ منورہ, چلو چلتے ہیں. چلے اور گئے, عصر کی نماز پڑھی مدینہ منورہ میں, واپس آئے اور مغرب کی نماز پڑھ لی مکہ مکرمہ میں. بھی ایسی چیز ہے کہ عام آدمی سوچے گئے تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. ہاں, ناممکن ہی ہے, ناممکن ہی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پہنچا دے تو ناممکن نہیں ہے. یہ طی الارض کہلاتا ہے, اور ایسے واقعات بہت سے ملتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم اس کو صحیح مانے بھی, یعنی کسی کو اگر سمجھ میں نہ آتا ہو نہ مانے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت طویل مسافت انسان تھوڑی دیر میں طے کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایسے واقعات تو بہت ملتے ہیں تاریخ میں, اتنے زیادہ واقعات ہیں. جب کہتے ہیں کہ کثرت سے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے, وہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. بہرحال اتنے کثیر واقعات ہیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا, ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید بھی نہیں. تو ان چیزوں کو کبھی کبھی انسان سوچتا ہے, اچھا مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے, مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے, خدمت میں آ رہے تھے, اور انہوں نے جب وہ آ رہے تھے راستے میں, دو لوگ تھے آ رہے تھے راستے میں, ایک جگہ نہر بہہ رہی تھی, بہت پانی بھرا ہوا تھا, بارش کا زمانہ تھا تو پانی زیادہ بھرا ہوا تھا. اب کیا کریں, کشتی والے بھی نہیں ہیں اور کشتی کا انتظام بھی نہیں ہے, اور حضرت کی خدمت میں جانا ہے, پہنچنا ہے, نکل چکے ہیں, کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں. انہوں نے ایک کیا, رومال لیا, رومال بچھایا اور اس پر اس کو کشتی بنا کے سوار ہو کے دوسری طرف چلے گئے. واقعات میں, واقعات میں وہاں چلے گئے. خیر, خاموشی سے چلے گئے, حضرت گنگوئی کے پاس پہنچے. چلے جاؤ یہاں سے, جادوگروں کا یہاں کام نہیں ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا, یہاں جادوگروں کو جس کو عبد ذلیل ہو کے آنا ہے, اب بندہ بن کر آنا ہے تو وہ یہاں آئے, اگر بڑا بن کے آنا ہے تو پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. معافی مانگی, آئندہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آئندہ ایسی چیز نہ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو ایسی چیزیں دیتے ہیں, یہ کوئی یعنی, اور وہ لوگ چھپاتے بھی ہیں, ظاہر بھی نہیں کرتے. ظاہر یہ چیزیں کوئی ظاہر کرنے کی نہیں ہیں, یہ تو بلکہ جو ہماری تعلیموں میں آتا ہے کہ انسان کو بعض یہ چیزیں صرف مجاہدے سے حاصل ہو جاتی ہیں, اس کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو. تو مسلمان ہونا بھی جب شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ محنت کا نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. کون تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, غالباً ایک ہندو تھا جو مقابلہ اس زمانے میں لوگ یعنی جو غیر مسلم تھے وہ بھی بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے, اور بہت کچھ ان کے اس کے بدلے میں ان کو یعنی وہ مجاہدوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ملتا ہے, یعنی جس چیز میں محنت کریں گے کوشش کریں گے وہ چیز مل جاتی ہے. اُمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. دنیا میں جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا لیکن محنت کرتا ہے کسی راستے میں اور کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے لے لو. قرآن میں بھی ہے وہی مرزا غلام محمد قادیانی کے جو بعض مصاحب تھے, تو غلام محمد قادیانی تھا تو چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا, تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے خرق عادت چیز ظاہر نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, تاکہ کوئی واقعتاً دھوکے میں نہ پڑ جائے اور نبی نہ سمجھ لے جیسے کہ نبی کے معجزے اور اس میں کیا فرق ہوگا. نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو خرق عادت اس سے ظاہر نہیں ہوتا, لیکن جو اس کے مصاحب تھے دوسرے تھے انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا. اب ان سے بعض ایسی چیزیں ہوتی تھیں, لوگ واقعی متاثر ہو جاتے تھے, لوگ متاثر ہوتے تھے. تو خیر اس پر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی دل کی حالت, اور جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری بھی دل کی عجیب حالت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, دنیا میں ہم اس کو دے دیتے ہیں, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تو خیر ہمارے ایک بزرگوں میں, غالباً حضرت باقی باللہ تھے, مجھے یاد نہیں کوئی بزرگ تھے, ان کے زمانے میں ایک ہندو تھا, وہ اڑتا تھا, ایسے اتنے مجاہدے کیے تھے اڑتا تھا. اس نے کہا دیکھو اگر اسلام حق ہے تو آئے کوئی مقابلہ کرے اور میرے مقابلے میں آ کر اڑ کر دکھائے. اب وہ مقصد یعنی واقعہ تو خیر مجھے پورا یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا, لیکن کتابوں میں آتا ہے, اس کا ذکر ملتا ہے. تو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے, بعض ایسے ہوتے تھے مجاہدے کے نتیجے میں اتنا کر لیتے تھے کہ بالکل یعنی پانی بن جاتے تھے, لوگوں کو نظر آ بس پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے. عجیب عجیب چیزیں وہ کیا کرتے تھے, عجیب تصرفات ہوتے تھے. اب تو لوگوں نے مجاہدے بھی, ایک تھا بہت مجاہدہ کیا کرتا تھا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, ہندو تھا بہت مجاہدہ, اور اس زمانے میں لوگ غاروں میں جا کر مجاہدے کیا کرتے تھے, سال میں ایک دن نظر آتے تھے, بس پورا سال ان کا مجاہدے میں گزرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان مجاہدوں کے نتیجے میں اچھی چیزیں بھی دکھا دیتے ان کو. تو وہ تھا, اس کو نظر آتا تھا بہت سی چیزیں. تو اس نے دیکھا کہ حجاز کی طرف سے ایک نور اٹھ رہا ہے, اور کوئی روشنی ہے جو جا رہی ہے اور گنگوہ کی طرف ہے پہنچ رہی ہے وہ روشنی. تو اوپر سے روشنی ہے حجاز کی طرف آ رہی ہے, وہاں سے گنگوہ, وہ نور دیکھتے پہنچا کہ کہاں ہے یہ, حضرت گنگوئی کے پاس پہنچا اور مسلمان ہو گیا. تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, خیر عجیب عجیب واقعات. مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں مجاہدوں کے نتیجے میں. تو خیر ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان بہت بڑی مسافت تھوڑی دیر میں طے کر لے, جس کو طی الارض کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ طی الارض کسی کو حاصل ہو گیا تو کیا فائدہ ہوا. اصل طی جس کو کہتے ہیں نا, لپیٹنا, زمین کا لپیٹنا, طی الارض, اگر کوئی چاہتا ہے تو فرماتے ہیں الطی الحقیقی, حقیقی طی الارض یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا کی یہ جگہ ہم سے دوسری جگہ سے قریب ہو جائے اور ہم دو منٹ میں یہاں سے وہاں, جو پانچ گھنٹے میں دس گھنٹے میں کوئی پہنچتا ہے ہم دو گھنٹے میں پہنچ جائے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں حقیقی طی الارض یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو قریب دیکھیں کہ بس آخرت ابھی موت ہمارے سامنے ہے اور آخرت بالکل قریب ہے. تو دنیا کے ایک علاقے کو قریب دیکھنے سے کیا ہوگا, آخرت کو قریب دیکھو, یہ حقیقی ہے جس میں فائدہ ہوگا, یہ نفع کی چیز ہے. تو الطی الحقیقی ان تطوی مسافۃ الدنیا عنک حتی تر الآخرۃ اقرب الیک منک, تو یہ حقیقی یہ ہے کہ دنیا کی مسافت اتنی چھوٹی ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں آخرت کو بالکل اپنے سامنے دیکھو, جتنا ہم ہیں اس سے زیادہ قریب ہم سے آخرت ہے, یہ اگر دیکھو گے تو پھر اس کا فائدہ ہے اور اس میں کچھ نفع ہوگا, ورنہ باقی طی الارض کا کیا فائدہ. العطاء من الخلق حرمان والمنع من اللہ احسان, اللہ تعالی کہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح رکھا کہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. انسان یہ ہوتا ہے آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ذریعہ معاش کو اختیار کیا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو معاش حاصل ہو رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذریعہ معاش انسان کا نہیں ہے, لیکن اچھا ٹھیک ہے کبھی کہیں سے کچھ آ گیا, کہیں سے کچھ آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کچھ کوئی چیز عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب کھول دیتے ہیں روزی وغیرہ کے, تو وہاں پر تو مخلوق پر نظر نہیں جاتی, انسان کی مخلوق پر نظر نہیں جاتی. لیکن جب کسی نے ہدیہ پیش کر دیا, کسی نے فلانی چیز دے دی, کسی نے کچھ یہ دے دیا, تو جب لوگوں کی طرف سے دینے کا سلسلہ چلتا ہے, کبھی کچھ آ گیا, تو عام طور پر یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب انسان کے ذہن میں اشراف نفس آنے لگ جاتا ہے. اشراف نفس عام طور پر ہم لوگوں میں تو الحمدللہ ایسی چیزیں کم پائی جاتی ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں ہمارے یہاں ایسے اسباب عام وسائل رکھے ہوئے ہیں کہ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ معاش رکھا ہوا ہے. لیکن جہاں انسان توکل پر گزارا کرتا ہے, تو وہاں پر یعنی جہاں انسان نے کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کیا, تو اب آنے کسی نے آ کر ہدیہ پیش کر دیا, تو اب ذہن میں آ گیا اچھا شاید فلانا آ رہا ہے, شاید وہ بھی ہدیہ دے دے, شاید فلانا آ رہا ہے. تو یہ اشراف نفس کا دروازہ کھل جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف, مخلوق کی طرف سے جب کچھ ملتا ہے, مخلوق کی طرف سے جب کچھ عطا ہوتی ہے, کچھ ملتا ہے, تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمان سمجھا جائے گا. یعنی چونکہ اب اس میں اشراف نفس آ گیا, ایک برائی پیدا ہو سکتی ہے, حرص و طمع پیدا ہو سکتا ہے, ہمیشہ نہیں, ہر ایک کے لیے نہیں, ہمیشہ نہیں اور ہر ایک کے لیے نہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوق کی طرف سے کچھ ملا تو اس کو سمجھو کہ یہ حرمان ہے. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ انعام حاصل ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں رکاوٹ پیش آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملنا بھی عطا ہے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا تو انسان کیا کرے گا؟ دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف اور متوجہ ہوگا, یہ انسان کا مزاج ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملنا بھی عطا ہے, اور مخلوق کی طرف سے ملنا وہ بھی ایک طرح سے حرمان اور محرومی سمجھا جاتا ہے. جل ربنا ان يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے, اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے نقد, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے ادھار. عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادتیں ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور اس کی جزا آخرت میں ملے گی. بات صحیح ہے کہ دنیا دارالعمل ہے, آخرت دارالجزا ہے, وہاں انعام ملے گا. تو اس کو سمجھا اس طرح جاتا ہے کہ اچھا ابھی ہم نقد اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ جو ہے, اس کا معاوضہ اور انعام جو ہے وہ بعد میں دیں گے جو ادھار ہے. یہ فرماتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, کسی حد تک صحیح ہے, لیکن اس کو بالکل اسی طرح سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے اور بہت کریم ہے کہ بندہ تو نقد اسے کوئی چیز دے اور اللہ تعالیٰ صرف ادھار ہی رہنے دے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ دنیا میں جو دیتے ہیں وہ الگ چیز دیتے ہیں, آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی, لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں اس کا آگے ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ کفا من جزائہ ایاک علی الطاعت ان رضیک لہا اہلا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ اور انعام یہی بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کی توفیق دے دی ہے. ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھ لی, دوسری نماز کی پھر توفیق مل گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بدلہ اور انعام کافی ہے, اس سے زیادہ کیا چاہتے. ویسے تو یہ یعنی بڑوں کی باتیں ہیں, ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہمارا دینا ہی کیا ہے. تو اس حیثیت سے دیکھیں تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں کیا, ہم کچھ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے, ہمارا دینا ہی کیا دینا ہے. یہ تو یہ ہے کہ اچھا چلو ظاہری طور پر ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں, تو گویا کہ ایک طرح سے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ دے رہے ہیں, ورنہ ہمارا دینا کیا دینا ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہم دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دے رہے ہیں, دنیا میں بھی, آخرت میں دیں گے وہ دیں گے, دنیا میں بھی دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ دے رہے ہیں, اور ایسی چیزیں جو انسان کو کبھی نظر نہیں آتی, تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق اعمال صالحہ کی دے رہے ہیں. فرمایا کفا من جزائہ ایاک علی الطاعت ان رضیک لہا اہلا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہی کافی ہے کہ طاعت اور بندگی کی توفیق دی اور تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم میرے گھر پر آ سکتے ہو اور عبادت کر سکتے ہو. اگر اسی کے قریب قریب باتیں ہیں, دو تین ملفوظات فرماتے ہیں. کفل عاملین جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. عاملوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے جو شخص انسان نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں طاعت کا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے اور طاعتوں کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ انسیت پیدا کر رکھی ہے، یہی کافی انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آگے فرماتے، من عبدہ لشیء یرجوہ منہ او لیدفع بطاعتہ ورود العقوبۃ عنہ فما قام بحق اوصافہ. یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے کسی خاص چیز کی امید میں، کہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے تاکہ مجھے یہ مل جائے، میں یہ کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، کوئی کمال، کوئی چیز، کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کوئی خاص چیز کو، کسی خاص مشکل کو دور کرنے کے لیے، خاص مقصد کو لے کر کر رہا ہے، دعا مانگ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان دعا مانگ رہا ہے تاکہ اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرے، ایک ہوتا ہے دعا مانگ رہا ہے تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے. وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اسی طرح کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ نچلا درجہ ہے، ذہن میں رکھو کہ یہ نچلا درجہ ہے کہ اپنے مقصد اور مطلب کے لیے کر رہے ہو. فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، عبادت چاہے نماز ہو، چاہے وہ دعا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی شخص عبادت کرتا ہے جس سے کوئی خاص مقصد ہے کہ یہ حاصل ہو جائے، یا یہ مقصد ہے کہ کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی دور ہو جائے، اس چیز کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق بندگی ادا نہیں کیا. حق بندگی یہ ہے کہ اس لیے کرو کہ صرف اللہ نے کہا ہے اور اللہ کی رضا ہے، اس لیے کر رہا ہوں. ہاں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ منافع ویسے بھی دیں گے، جو تکلیفیں پریشانیاں ویسے بھی دور ہوں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ کو فتح ملے گی اور بشارتیں مل چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ہے، بدر کا موقع ہے، یہ رمضان کا اور تو بدر کا موقع ہے، آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو ہادہ مصرع فلان غدن، ہادہ مصرع فلان غدن، کل یہ فلانا اس جگہ مر کر گرے گا، فلانا اس جگہ مر کر گرے گا. وعدے ہو چکے ہیں، تب بھی کیسی دعا، کیسی دعا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امید دعا ہی میں لگا رہے ہیں، لیکن وہی تھا، دعا اس لیے نہیں ہے، وعدہ تو ہو چکا تھا، فتح کا وعدہ ہو چکا ہے، پھر بھی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے. تو دعا وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عجز کا اللہ کے سامنے اظہار کرے، یہ نہیں کہ اس میرا مقصد حاصل ہو جائے اس کے بعد دعا بھی چھوڑ دی. دعا اس لیے کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.